بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحر عالمی نیٹ ورک کے ناظرین کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. محترم ناظرین, ہم اسلامی انقلاب کے سلسلے میں کچھ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ناظرین, ان سلسلے وار پروگراموں میں ہم کٹھ پتلی پہلوی سلطنت کے سقوط کی وجوہات, مراحل, نیز امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور عوام کی جد و جہد کے بارے میں اور ان کا جو کردار رہا ہے اس سلسلے میں ہم آپ کو روشناس کرائیں گے. ہمارا ساتھ دیجیے گا. ناظرین, سن 1957 کے فروری کے مہینے کے شروع ہوتے ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی کی خبریں گرم ہوئیں. جو بھی سنتا تھا اس کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر جاتی تھی. لوگوں نے تقریباً 14 برسوں تک انتظار کیا تھا, لیکن اس کے ساتھ ہی عوام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو لاحق خطرے کی جانب سے تشویش بھی تھی. عوام کے اندر یہ پریشانی بھی موجود تھی, کیونکہ شاہ کی پٹھو حکومت برسر اقتدار تھی اور ملک میں مارشل لاء نافذ تھا. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا تھا اور اپنے پیغاموں میں ایرانی عوام کو آگاہ کیا تھا کہ وہ ان حساس اور فیصلہ کن ایام میں عوام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. بختیار کی حکومت نے جنرل ہائزر کے ساتھ ہوئے اتفاق کی بنا پر ملک کے تمام ایئرپورٹ غیر ملکی پروازوں کے لیے بند کر دیے تھے, لیکن بختیار حکومت نے کچھ ہی دنوں بعد عوامی تحریک کے طوفان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے.
پہلی فروری, امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تہران آمد. امام خمینی رحمت اللہ علیہ شاندار استقبال کے درمیان ایران آئے. آپ نے عبوری اسلامی حکومت کی تشکیل کا حکم دیا, اور جب فضائیہ کے سینکڑوں فوجیوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی حمایت کا اعلان کیا تو اچانک ہی تہران کی ایک فوجی چھاونی پر شاہی گارڈز نے حملہ کر دیا. نہتھے عوام نے فضائیہ کے فریاد پر صدائے لبیک بلند کی اور شاہی گارڈز کو بیرکوں میں واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا. اکثر سیکورٹی فورسز کی جانب سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت قبول کیے جانے کے بعد ملک کے تمام پولیس اسٹیشنوں, جیلوں, فوجی چھاونیوں اور سرکاری اداروں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو گیا.
اساساً در مورد نقش و عمل کرد مطبوعات در نظام های دیکتاتوری,
بنیادی طور پر مطلق العنان حکومتوں میں پریس کا کردار نہایت واضح ہے, اور وہ یہ کہ اس قسم کی حکومتوں میں پریس کو سیاسی سسٹم اور حکومت کی خدمت کرنی چاہیے. اور اسی حقیقت کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ انقلاب سے قبل کے دور میں یا پہلوی دور حکومت میں ایران میں پریس پر شاہی حکومت کا پورا قبضہ تھا. یہاں تک کہ اگر ہم اس دور میں حزب اختلاف یا حکومت پر تنقید کرنے والے کسی اخبار کو تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں کچھ بھی نہ ملے گا. کچھ گنے چنے رسالے اور اخبارات تھے جو خفیہ طور پر چھپنے کے بعد تقسیم ہوتے تھے. تاہم مجموعی طور پر پہلوی دور میں پریس پر پوری طرح سے حکومت کا کنٹرول تھا. جو حکومت کے خلاف کسی بھی موضوع کے بارے میں کچھ لکھنے سے پرہیز کرتے تھے, اور دوسری طرف حکومت مخالف ہر سیاسی تحریک کو ایران میں کمیونزم کی ترویج سے تعبیر کیا جاتا تھا. اس طرح سے بنیادی طور پر شاہی دور میں جو سرد جنگ کا بھی زمانہ تھا, اس بات کے مد نظر کہ ایران کی اس وقت کی حکومت مغرب کی اتحادی تھی, حکومت مخالف ہر عمل کو کمیونسٹوں سے منسوب کیا جاتا تھا, اور اس طرح سے پریس حکومت مخالف عناصر کی سرکوبی کے مقدمات فراہم کر دیتا تھا, جس کے بعد حکومت مخالف عناصر کی سرکوبی حکومت کے لیے آسان ہو جاتی تھی اور بہت آسانی سے لوگوں کو کچل دیا جاتا تھا. اور اس قسم کا گروہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے پہلے تک کافی طاقتور ہو چکا تھا۔ پریس پر شاہی حکومت کا قبضہ تھا جو عوام کے ہر قسم کی انقلابی نقل و حرکت کو ایران میں کمیونزم کی ترویج کا نام دیتا تھا، اور حکومت اس الزام کے بعد انقلابی عناصر کی سرکوبی کر دی تھی۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو انقلابی سرگرمیوں کے خلاف پریس کے کردار کو قابل مذمت قرار دیا جا سکتا ہے، چونکہ اس زمانے کا پریس پوری طرح سے حکومت سے وابستہ تھا اور اسے کسی طرح کی آزادی حاصل نہیں تھی۔
رژیم ہم بہانے مناسبی رو فراہم میکرد تا نیروهای مخالف رو سرکوب بکنه۔
عوام اور آغا امام خمینی کا دونوں کا ایک جیسا کردار تھا۔ اول جو آغاز کیا امام خمینی نے اور پھر عوام نے ان کا ساتھ دیا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو اس حوالے سے کہ دیکھیں، جو اہم واقعہ ایک پیش آیا کہ جب کہہ رہے ہیں کہ امام خمینی نے کال دی پوری ایرانی قوم کو کہ آپ نے شاہ نے کرفیو لگایا اور آپ نے اس دن کو باہر نکلنا ہے۔ شاہ نے کرفیو لگا دیا کہ اس دن کو کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اور امام نے کہا کہ نہیں، یہ وہ دن ہے کہ ہر ایک ایرانی پہ واجب ہے کہ وہ اس دن ضرور باہر نکلے۔ حالانکہ آغا کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا حکم نہ دیں، اس طرح سے لوگوں کو نہ کہ لوگ مارے جائیں گے، تو امام نے کہا کہ نہیں، آج ہی وہ دن ہے کہ یہ قوم باہر نکلے۔ تو ایک اچھا فیصلہ لیا امام خمینی نے، اور پھر اس کا ساتھ دیا قوم نے، اور بچوں نے آ کے اور بڑوں نے، بوڑھوں نے، خواتین نے آ کے اس فتوے پہ، اس حکم پہ عمل کیا اور شاہ کے مقابلے میں نکل آئے۔ میں سمجھتا ہوں یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے امام اور ان کی عوام دونوں کامیاب ہوئے شاہ کو ایران سے نکالنے میں۔
کوئی بھی انقلاب ہو، ہم روس کا انقلاب دیکھ لیں اور ترکی کا انقلاب دیکھ لیں، جتنے بھی انقلابات انقلاب اسلامی سے پہلے رونما ہوئے، حتیٰ آپ حضرت ابراہیم اور جناب موسیٰ کے دور میں بھی جا سکتے ہیں، جتنے بھی انقلابات ہیں چاہے وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، ان کے پیچھے جو عوام کی طاقت ہے اور لیڈر، اچھے لیڈر کا ہونا، یہ ایک اساسی چیز ہے۔ ایرانی انقلاب کو خوشبختی سے یہ دونوں چیزیں میسر آئیں، ایک ان کا باصلاحیت رہبر جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ان کے سامنے تھا، اور دوسرے ان کا اس پلیٹ فارم پر اپنے رہبر کے نعرے کے نیچے جمع ہو جانا اور اتحاد دکھانا، جس کی وجہ سے وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکے، ارادوں میں کامیاب ہو سکے۔ تو اگر ہم کوئی بھی ملک اور کوئی بھی قوم چاہتی ہے کہ ترقی کرے تو اسے اتحاد پر عمل کرنا ہوگا، اور خود قائد اعظم کو بھی فرمان ہے کہ آپ نے تنظیم اور اتحاد، اس پر عمل کام کرنا ہے مسلمانوں نے۔ تو یہ سب سے بڑا سبب تھا کہ شاہ کے خلاف اسلامی انقلاب کامیاب ہوا۔
امام خمینی رحمت اللہ علیہ دانشوروں کی نظر میں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں وہ جادو اور اثر انگیزی تھی جس کی وجہ سے دوست پہ دوست، دشمن بھی آپ کے غیر معمولی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ محمد لسن آسٹریا میں تجدید حیات اسلامی نامی ثقافتی مرکز کے سربراہ ہیں۔ وہ یورپ پر امام خمینی کی تحریک کے اثرات کے زیر عنوان اپنے مقالے میں لکھتے ہیں، بلا شبہ امام خمینی کے اسلامی انقلاب نے نہ صرف یہ کہ یورپ میں اسلام کی نئی تصویر پیش کی، بلکہ اس انقلاب نے غیر مسلمانوں کی مذہبی زندگیوں کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ دوسرے لفظوں میں آج یورپ میں بھی تدین کو نئے معنی مل گئے ہیں۔ یہ جملہ آسٹریا کے سابق صدر نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اسلامی انقلاب نے تمام مذہبی لوگوں کو نیا اعتماد ادا کیا۔
دو نمونه از تکنولوژی هایی که در جمهوری اسلامی ایران تیه
حالیہ برسوں میں اسلامی جمہوریہ ایران میں جن دو ٹیکنالوجیوں پر خاص توجہ دی گئی ہے وہ نینو ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی ہے۔ اس بات کے مد نظر کے ملک میں صدر مملکت کی نگرانی میں نینو ٹیکنالوجی کی کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس سلسلے میں 10 سالہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس طرح سے کہ جو لوگ نینو اور بائیو ٹیکنالوجی میں تحقیقات کر رہے ہوں وہ مختلف قسم کی سہولتیں حاصل کر کے اپنی تحقیقات آگے بڑھا سکتے ہیں، اور ایران کی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم بائیو ٹیکنالوجی کی وضاحت کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نباتاتی جینز سے متعلق علم ہے، جس کے تحت نباتات کے جینز میں ہونے والی تبدیلیوں اور انہیں زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کے طریقوں کی تحقیق کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی مثال دینا چاہیں تو اس کے لیے ایسے حشرات کو پیدا کرنا ہے جو کیمیکلز کے استعمال کے بغیر پیڑ پودوں کی بیماریوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یا یہ کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بیج اور پودے میں اصلاحات عمل میں لائی جاتی ہیں۔ جو ملک بھی بائیو ٹیکنالوجی میں ترقی کر چکا ہو وہ غلہ جات کی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ کر سکتا ہے اور کم پودوں سے زیادہ فصل اگا سکتا ہے۔ اس وقت ہمارا ملک نینو ٹیکنالوجی کے موضوع پر لکھے جانے والے مقالوں کی نظر سے بہت آگے ہے، حالانکہ ابھی کچھ کمیاں بھی ہیں، تاہم اس کے لیے بجٹ میں کافی گنجائش رکھی گئی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بھی ملک میں ایک منصوبہ ہے اور امید ہے کہ مزید سہولتوں کی فراہمی کی صورت میں اس میدان میں بھی اہم تبدیلیاں نظر آئیں گی۔
انتظار میره با اختصاص منابع لازم شاهد تحولات قابل توجهی در این حوزه باشیم۔
شہید آیت اللہ مدنی سن 1914 عیسوی میں ایران کے مشرقی آذربائیجان صوبے میں پیدا ہوئے۔ جوانی کے ابتدائی ایام میں ہی قم چلے گئے اور دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ کئی برسوں کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے۔ وہ پہلے عالم دین تھے جنہوں نے سن 1963 کے قیام میں عوام کا ساتھ دیا اور نجف میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع کا اعلان کیا۔ آیت اللہ مدنی سن 1971 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے تدریس کی غرض سے خرم آباد گئے اور ان کی محنت سے اس شہر میں حوزہ علمیہ کمالیہ کی داغ بیل پڑی۔ کچھ ہی دنوں بعد انہیں شاہی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کی وجہ سے کئی شہروں میں جلا وطن کیا گیا اور انقلاب کی تحریک میں شدت آنے کے ساتھ ہی وہ قم چلے گئے اور انقلاب کی کامیابی تک جدوجہد میں مشغول رہے۔ آیت اللہ مدنی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ہمدان سے آئین کی ماہرین کی کونسل کے رکن منتخب ہوئے اور آیت اللہ قاضی طباطبائی کی شہادت کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر تبریز کا امام جمعہ مقرر کیا، لیکن 12 ستمبر 1981 میں آیت اللہ مدنی کو نماز جمعہ کی محراب میں ان کے جد کی طرح شقی ترین منافق نے شہید کر دیا۔
ناظرین، گیری سیک وائٹ ہاؤس کے فعال کارکنوں میں سے ایک تھا۔ وہ امریکہ کی قومی سلامتی کے شعبے میں جیمی کارٹر کے زمانے میں سرگرم تھا۔ وہ وہی سفارتکار ہے جو انقلاب سے قبل اور بعد میں بھی امریکہ کی خارجہ پالیسی کے شعبے میں سرگرم کردار کا حامل رہا ہے۔ اس امریکی سفارتکار نے اسلامی انقلاب کے بارے میں امریکہ کے موقف اور اس کی تشکیل کے مرحلوں کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ بہرحال 11 فروری ایران میں شاہی حکومت کا آخری دن تھا۔ اس دن ایران کی فوج نے خود کو الگ کر لیا اور بختیار کی حکومت بے دست و پا ہو کر رہ گئی۔ اس طرح سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ رہا۔ ناظرین، ایران کے آخری فوجی مامور کرنل ٹام شیفر نے ان تبدیلیوں کے بعد ایک مختصر سی رپورٹ واشنگٹن بھیجی، جس کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا۔ ملاحظہ کیجئے، فوج نے ہتھیار ڈال دیے، آیت اللہ خمینی جیت گئے اور نظام درہم برہم ہو گیا۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ مجھے یعنی شائستہ درانی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔